محترم سامعین، پیش خدمت ہے ناول نمبر 33 برف کے بھوت، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 2۔
صفحہ نمبر 42۔ سیدھی کر دوں گا حمید بھائی، قاسم نے شیشے کا ٹکڑا چباتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ حمید آنکھیں پھاڑے اسے گھورتا رہا۔ اب میں یہ دونوں کرسیاں، قاسم نے لڑکیوں کو مخاطب کیا، اپنی بغلوں میں دبا کر توڑ دوں گا۔ دماغ خراب ہوا ہے، حمید پھر چیخا۔ حمید بھائی، صرف یہی دونوں کرسیاں، قاسم نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور وہ چاروں ہنس پڑی۔ شامت آئی ہے، کیا یہ میرے تمہارے باپ کی کرسیاں ہیں؟ اور قاسم بھائی، وہ سوٹ کیسوں والا کھیل، شہناز اٹھلا کر بولی۔ ابے مار ہی ڈالوں گا، حمید مکہ تان کر بولا۔ قاسم کھسیانی ہنسی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا۔ حمید صاحب، فرزانہ بولی، آپ نے ہمیں اتنے شاندار کمالات سے محروم کر دیا، آپ بھی کچھ فرمائیے۔ حمید نے جل کر شہناز کو مخاطب کیا۔ وہ سوٹ کیسوں والا کھیل، شہناز نے قاسم سے کہا۔ سنو، حمید چلا کر بولا، ایک کھیل مجھے بھی آتا ہے۔ وہ کیا ہے حمید صاحب؟ فرزانہ نے مسکرا کر پوچھا۔ کمرے کا سارا سامان ایک جگہ اکٹھا کر دیجئے، پھر اس پر پٹرول چھڑک دیجئے۔ میں پٹرول بھی پی سکتا ہوں، قاسم نے شرما کر کہا۔ میں تمہیں پٹرول پلاؤں گا، حمید دانت پیس کر بولا۔ حمید صاحب، آج آپ کچھ محرور المزاج سے نظر آ رہے ہیں، فرزانہ بولی۔ آؤ چلیں، فرزانہ نے شہناز سے کہا۔ نہیں بھائی، اب حمید صاحب بھی کمالات دکھائیں گے، صوفیہ مسکرا کر بولی۔ ضرور ضرور، حمید نے اپنا اوپری ہونٹ بھیج کر کہا۔ قاسم چت لیٹ جاؤ۔ کیوں؟ ہا ہا ہا، میں بھی کچھ دکھاؤں گا، حمید نے اپنے سوٹ کیس میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولتے ہوئے کہا۔ چلیے لیٹ گیا، قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ساتھ ہی کڑکڑاہٹ سنائی دی۔ حمید نے ایک بڑا سا شکاری چاقو کھول لیا تھا۔ قاسم بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ میں اس کی گردن کاٹ کر پھر جوڑ دوں گا، حمید نے لڑکیوں سے کہا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، وہ سب ہنس پڑی، لیکن حمید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ ڈرو نہیں قاسم، حمید نرم لہجے میں بولا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی۔ ہم مگر کچھ نہیں، گردن الگ کر کے پھر جوڑ دوں گا۔ نہیں، ڈرو مت، حمید چیخ کر بولا۔ لڑکیاں سنجیدہ ہو گئی۔ لیٹ جاؤ قاسم، حمید پھر گرجا۔ فرزانہ نے پھر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، حمید نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ قاسم حیرت سے منہ پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں نے آپس میں کچھ اشارے کیے اور وہاں سے چلی گئی۔ کیوں بے دفر، حمید چاقو ایک طرف ڈال کر بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ حمید بھائی خفا ہو گئے، خفا کے بچے، ان پر اپنی طاقت کا روب ڈال رہے تھے، آپ ہی نے تو کہا تھا، قاسم جھلا کر بولا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ قاسم نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے، پھر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے اس نے کہا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ فرزانہ سے عشق کر لو؟ ہائیں، حمید اچھل کر بولا، تو یہ تم عشق کر رہے تھے؟ مطلب یہ کہ؟ اب میں سمجھا، حمید اس کی بات کاٹ کر بولا، اسی طرح تم بیوی سے بھی عشق جتاتے ہوگے۔ قاسم منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا۔ اور تم نے 1500 کی رائفل برباد کر دی، قاسم نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ اب ہنستے ہو بے شرم حمید بھائی، قاسم اٹھتا ہوا بولا، رائفل کی نال یہ رہی۔ اس نے صندوق کے پیچھے سے رائفل کی نال نکال کر پلنگ پر ڈال دی۔ پھر یہ کیا ہے؟ کچے لوہے کی نلکی، دیکھیے کتنی خوبصورتی سے فٹ کی ہے، قاسم نے کہکہا لگایا۔ حمید کو سچ مچ اپنی عقل پر رونا آ گیا، کیونکہ رائفل کی نال ٹوٹ سکتی تھی، ٹیڑھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے جیپ مٹانے کے لیے کہا، تمہیں دوسری نالی ملی کہاں سے؟ میں اس قسم کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اس وقت کئی کھیل رہ گئے۔ اچھا آپ ہی دیکھیے، حمید اسے گھورنے لگا۔ قاسم نے ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر برا سا منہ بنایا، یو ہا ہپ انگا، اس کا منہ کھل گیا۔ دانتوں کے درمیان ایک بڑا سا لوہے کا گولا پھنسا ہوا تھا، ہپ گولا منہ سے نکل کر فرش پر گر پڑا۔ یو ما ہپ انگا ہپ، دوسرا گولا نکالا۔ اس نے پے در پے 7-8 گولے منہ سے نکالے۔ گلاس کتنے توڑے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ 4 گلاس اور ایک میز جو سڑی ہوئی لکڑی کی تھی، اسے توڑنے میں چوتھائی قوت بھی کام نہیں آئی۔ ان سب کی قیمت میں ادا کر دوں گا۔ تم نے خود بخود کرتب دکھانے شروع کر دیے تھے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، فرزانہ نے استدعا کی تھی۔ ہاں مخا استدعا کی تھی، اسے کیسے معلوم ہوا کہ جگلر بھی ہو؟ وہ تو میں نے ہی بتایا تھا، قاسم نے شرما کر کہا۔ ارے آؤ ویسے، یہ لوڈیوں کی طرح لچکتا کیوں ہے؟ حمید بھائی ایک گھونسے میں برابر کر دوں گا، قاسم کو غصہ آ گیا۔ ہمیشہ جاہل رہو گے، حمید سٹ پٹا کر بولا۔ فردوسی کا شاہنامہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا، قاسم نے جھٹکے دار آواز میں کہا۔ تبھی تمہیں تاؤ آ گیا، اے شہزور وقت شہنشاہ کے کاؤس رستم کو پیار سے بھیسا کہا کرتا تھا۔ مجھے بھیسے پر اعتراض نہیں، لوڈیوں کی طرح کیوں کہا؟ حمید کچھ کہنے ہی چاہ رہا تھا کہ فریدی آ گیا. اس نے تحیر آمیز نظر سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر ان دونوں کو گھورنے لگا. یہ سب کیا ہے؟ قاسم کو تو جیسے سانپ سونگ گیا. حمید مسکرا کر بولا، ہم لوگ ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں. میز کیسے ٹوٹی؟ اوہ شاید یہ گلاس کے ٹکڑے ہیں. ارے یہ رائفل کی نال کو کیا ہوا؟ قاسم صاحب بڑے امن پسند ہیں، حمید نے کہا. انہوں نے تہیا کیا ہے کہ دنیا بھر کی رائفلیں توڑ دیں گے اور توپ کے گولے یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. پچھلے سال اپنے یہاں کے عجائب خانے سے جو توپ غائب ہوئی تھی قاسم کے ہپ میں موجود ہے. مجھے لغویات پسند نہیں ہے، فریدی جھنجھلا کر بولا اور قاسم چپکے سے کھسک گیا. کیا بات تھی؟ قاسم کے جاتے ہی فریدی نے پوچھا. غزالہ وغیرہ پر اپنی طاقت کا روب ڈال رہا تھا. وہ مڑی ہوئی سلاخ دیکھیے ایک گھوسا مار کر میز توڑ دی، اور یہ رائفل، خیر اس میں تو اس نے فراڈ کیا تھا. نال دوسری فٹ کر دی تھی جو کچے لوہے کی تھی، اور یہ گولے اول درجے کا شعبدہ باز ہے. اس کی یہ خصوصیت آج ہی معلوم ہوئی. تم نے مجھے اس سے پہلے کبھی کیوں نہیں ملایا؟ کیوں؟ کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے. فی الحال میں اس سے ایک بہت بڑا کام لینے والا ہوں، حمید نے کہا. فریدی کسی سوچ میں تھا. پتہ نہیں اس نے حمید کی بات پر دھیان دیا تھا یا نہیں، بہرحال اس نے حمید کے اس جملے پر کچھ نہیں پوچھا. شیتل گھاٹی تمہاری دیکھی ہوئی ہے، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا. مجھے کچھ یاد نہیں، بہت عرصے کی بات ہے، حمید نے کہا. خیر آج رات کو ہمیں شیتل گھاٹی چلنا ہے. کیوں؟ مجھے گرومی اور اس کے ساتھی سے ملنا ہے، اور پھر لومڑیوں کا شکار تو عموماً رات ہی کو ہوتا ہے. قاسم سے کہو کہ وہ بھی تیار رہے. اور لوگ بھی جائیں گے؟ نہیں صرف ہم تینوں، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا. اگر میری ٹوپی میں آج سوراخ نہ ہوتا تو میں شیتل گھاٹی کا رخ نہ کرتا. ضرورت ہی کیا تھی؟ ہمارا مقصد تو محض تفریح تھا، حمید سوچ میں پڑ گیا. خوفناک وادی، رات اندھیری نہیں تھی، ٹیکم گڑھ کی پہاڑیاں برف کی سفید چادر اوڑے اونگ رہی تھی. آسمان سفید بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. چاند اگر ایک پل کے لیے بھی بادلوں کے کسی رکھنے سے جھانکنے لگتا تو اونگتی ہوئی پہاڑیاں گویا چونک سی پڑتی. لامتناہی ہی سناٹا بڑا پرسرار معلوم ہو رہا تھا. فریدی، حمید اور قاسم شیتل گھاٹی کی طرف جا رہے تھے. ان کی رائفلیں ان کے شانوں سے لٹکی ہوئی تھی. قاسم نے اپنی پیٹ پر کچھ سامان بھی لاد رکھا تھا. اس میں ایک پوری چھلداری بھی تھی، کافی کا ایک بہت بڑا تھرموس تھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں پیٹ پر لاد کر قاسم نے رسی سے بندھوا لیا تھا، اور وہ اب اتنی آسانی سے برف پر چل رہا تھا جیسے وہ سارا بوجھ اس کے جسم کا ایک حصہ رہا ہو. شیتل گھاٹی کے قریب پہنچ کر انہوں نے فائروں کی آوازیں سنی. وہ چلتے چلتے رک گئے. قاسم نے اپنے کاندھے سے رائفل اتار لی. ابھی نہیں، فریدی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا. پھر وہ چٹانوں کے ایک سلسلے کی اوٹ میں چلنے لگے. ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی چھڑیاں تھیں جن سے وہ زمین پر پڑی ہوئی برف میں سطح کا اندازہ لگاتے چل رہے تھے. فریدی کی نظریں خاص طور سے قاسم پر تھیں، اور وہ اسے بار بار ہدایات دے رہا تھا. اس کے باوجود بھی وہ کئی جگہ گرتے گرتے بچا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد فائروں کی آوازیں اب بھی سنائی دیے جاتی تھیں. وہ چلتے رہے. سردی کے مارے برا حال تھا، لیکن اس کے منہ سے شکایت کا ایک جملہ بھی نہیں نکلا تھا، کیونکہ شکار کی تجویز پر اس نے بڑے زور و شور سے فریدی کی تائید کی تھی. یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ کچھ لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اس کا جوش و خروش اور زیادہ بڑھ گیا تھا. لہٰذا اب اسے سردی کی شکایت کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی. وہ پھر رک گیا، کیونکہ اس بار فائر ان کے قریب ہی کہیں ہوا تھا. چٹانوں کا سلسلہ عبور کر کے وہ گھاٹی میں اتر گئے. بڑی حیرت کی بات ہے، حمید نے کہا. شکار کہیں نظر نہیں آتا، لیکن فائر برابر ہو رہے ہیں. شکار کو بلا رہے ہیں، قاسم بڑبڑایا. کیا بک رہے ہو؟ حمید نے کہا. اوہ کیا؟ دفتن فریدی چونکر بولا. ان دونوں کی نظریں بھی ادھر ہی اٹھ گئیں جدھر فریدی دیکھ رہا تھا. قریب ایک فرلانگ کے فاصلے پر برف کا ایک ننا ٹیلا متحرک نظر آ رہا تھا. یہ کیا ہے؟ حمید خوفزدہ آواز میں بولا. پتہ نہیں، برف کا تودا رینگتا ہوا ایک چٹان پر چڑھ رہا تھا. بھوت، قاسم کانپنے لگا. چپ، فریدی نے قاسم کا شانہ دبا دیا. چٹان پر چڑھ کر وہ تودا دو چٹانوں کے درمیانی درار میں اتر گیا. پھر انہیں ایسا معلوم ہوا کہ جیسے تو وہ یک بیک سیمنٹ کے اونچا ہو گیا ہو. ایک پل کے لیے چاند نے بادلوں سے جھانکا اور پوری وادی چمک اٹھی. چٹانوں کی درار میں کوئی نہیں تھا. ہائے غائب، قاسم بڑبڑایا. آؤ، فریدی نے کہا، اور وہ اسی درار کی طرف بڑھنے لگے. میرے خیال سے وہ کوئی سفید ریچھ تھا، حمید نے کہا. ہشت، فریدی بولا. سفید ریچھ صرف ٹنڈرا میں پائے جاتے ہیں. وہ پھر خاموشی سے چلتے رہے. فائروں کی آوازیں بند ہو گئی تھی. وہ اسی درار کے قریب پہنچے جہاں وہ سفید متحرک شے غائب ہو گئی تھی. ارے، حمید یکلک چل پڑا. برف پر ڈیڑھ فٹ لمبے پیروں کے نشانات نظر آ رہے تھے. فریدی نے جیب سے ٹارس نکالی اور درار میں گھستا چلا گیا. نشانات کچھ ہی دور بعد ختم ہو گئے تھے. آگے دوسری طرف جانے کا راستہ تھا. فریدی نے آگے بڑھ کر اپنی چھڑی برف میں گاڑ دی جو دھستی ہی چلی گئی. آخرکار وہ چھڑی نکال کر پیچھے ہٹایا. شاید گڑا زیادہ گہرا ہے, اس نے آہستہ سے کہا. پھر اس کی ٹارس کی روشنی دور تک پھیل گئی. سامنے برف کی سطح بے داغ نظر آ رہی تھی. آخر وہ گیا کدھر؟ فریدی چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا, بڑی سردی ہے. قاسم بڑبڑایا, چلو باہر نکلیں. فریدی نے کہا, صبح دیکھیں گے. وہ درار سے نکل آئے. پہلے ہی جیسا پر اسرار سناٹا فضا میں مسلط تھا. شکار کہاں ہے؟ حمید بڑبڑایا. کوئی کچھ نہ بولا. تھوڑی دیر بعد فریدی نے کہا, واقعی یہ بات حیرت انگیز ہے. پھر یہ گولیاں کیسی چل رہی تھی؟ آوازیں ادھر سے آئی تھی. فریدی نے دور تک پھیلے ہوئے چٹانوں کے سلسلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا. پھر وہی حمید اچھل پڑا. جدھر فریدی نے اشارہ کیا تھا ادھر ہی پھر اسے برف کا ایک متحرک تودہ دکھائی دے رہا تھا. ہے تو, فریدی آہستہ سے بولا. قاسم ان کے پیچھے تھا. وہ دونوں یہ نہ دیکھ سکے کہ قاسم اپنی رائفل سیدھی کر رہا ہے. وہ اس وقت چونکے جب انہوں نے فائر کی آواز سنی. قاسم شاید اب دوسرے فائر کے لیے بھی تیار تھا. یہ بات انہوں نے محسوس کی تھی کہ وہ تو گولی لگنے کے باوجود بھی رینگ رہا تھا. فریدی قاسم کو روک بھی نہ پایا تھا کہ اس نے دوسرا فائر کر دیا. گولی لگی لیکن وہ شے برابر رینگتی رہی. کیا کر رہے ہو؟ فریدی نے اسے ڈانٹا. کیا زندہ پکڑیے گا؟ قاسم نے بڑے بھولے پن سے پوچھا. ہاں آگے بڑھو, اسے تم ہی پکڑ سکو گے, فریدی بولا. قاسم نے بڑے اطمینان سے رائفل کاندھے پر لٹکائی اور پھر شاید دوڑ لگانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ فریدی نے اسے پکڑ لیا. برف میں دفن ہو جاؤ گے, اس نے آہستہ سے کہا. ادھر سے آؤ. فریدی آگے تھا, قاسم اور حمید اس کے پیچھے چل رہے تھے. اس سفید شے کے رینگنے میں تیز رفتاری نہیں تھی. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے چند لمحے پیشتر لگی ہوئی گولیوں کا احساس تک نہ ہو. فریدی نے اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی. اس کے باوجود بھی اس کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اندھی اور بہری شے ہو. قاسم فائر کرو, فریدی نے پلٹ کر کہا. مگر اب نہ جانے کیوں قاسم کی گگھی بن گئی تھی. فردی لگ رہی اے؟ قاسم کے منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکلنے لگی. کیا ہوا؟ فریدی نے تحیر امیز لہجے میں کہا. حیرت کی بات بھی تھی, ابھی کچھ ہی دیر پہلے قاسم نے اس پر نہ صرف فائر کیے تھے بلکہ دوڑ کر اسے پکڑ لینے کا بھی ارادہ رکھتا تھا. سردی ہے جناب, قاسم نے کانپتے ہوئے کاندھے سے رائفل اتار دی لیکن وہ اس کے ہاتھ ہی میں جھلتی رہ گئی. قاسم, حمید نے اسے جھنجھوڑا. فریدی نے اپنی رائفل اتار دی اور فائر کر دیا لیکن لاحاصل. اس کا نشانہ ٹھیک تھا لیکن اس شے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی. پھر فریدی دوسرا فائر کرنے جا رہا تھا کہ اچانک اس سفید شے کا رخ ان کی طرف پھر گیا اور وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے اترنے لگی. فریدی نے پھر ٹارچ روشن کی اور اس بار انہوں نے اسے بالکل صاف دیکھ لیا. برف کا ایک ڈھیر تھا جس نے آدمی کے جسم کی شکل اختیار کر لی تھی. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی آدمی گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل رینگ رہا ہو. قاسم کے منہ سے نکلنے والی آوازیں تیز ہو گئی اور اب تو حمید بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا. شٹ اپ, فریدی نے چیخ کر کہا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا. فریدی نے پھر فائر کیا. اس بار وہ گھٹنوں کے بل چلنے والی شے اچھل کر آدمیوں کی طرح دونوں پیروں پر کھڑی ہو گئی. یہ ایک قدآور برف کا آدمی تھا. اس کے علاوہ اور کہا بھی کیا جا سکتا تھا؟ اگر سفید ریچھ کہا جاتا تو اس کے کھڑے ہونے کا انداز اس خیال کو جھٹلا دیتا. سفید بن مانس کا بھی خیال فضول تھا کیونکہ بن مانس بھی آدمیوں کی طرح سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا. فریدی نے پھر فائر کیا. اس بار اس نے سینے کا نشانہ لیا تھا لیکن اس کی رفتار میں لڑکھڑاہٹ تک نہ پیدا ہوئی. وہ نہایت اطمینان سے آہستہ آہستہ چٹان سے اتر رہا تھا. ارے بھاگیے, حمید ہکلایا. اب تو فریدی بھی کچھ چکرا سا گیا تھا لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ حمید کے مشورے پر عمل کر بیٹھتا. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے بلندی سے اترتے دیکھتا رہا. قاسم بوکھلا کر برف پر بیٹھ گیا اور حمید کی حالت سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے کاندھوں پر سوار ہو جائے گا. فریدی نے اب فائر کرنا بیکار سمجھا. ویسے اس کی رائفل کی میگزین میں ابھی 7 کارتوس باقی تھے. اگر بھاگے تو موت کو دعوت دو گے, فریدی نے پلٹ کر حمید اور قاسم سے کہا. موت, قاسم روحانسی آواز میں بولا. ہاں, ہم نہیں جانتے کہ برف کے نیچے کہاں کیا ہے. ارے باپ رے باپ, قاسم نے گگیا کر کلمہ پڑھا اور حمید کو سچ مچ موت یاد آ گئی. فریدی نے کہا لگایا, پتہ نہیں وہ اپنی خود اعتمادی کو تقویت دے رہا تھا یا اس نے ان دونوں کا دل بڑھانے کے لیے کہا لگایا تھا. برف کا بھوت چٹان سے اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا. وہ ان سے 150 گز کے فاصلے پر رہا ہوگا. فریدی نے پھر رائفل سیدھی کی. فائر ہوا لیکن وہ بدستور کھڑا رہا. یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ فریدی کا نشانہ خطا کر رہا ہوگا. فریدی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے. برف کا بھوت اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا. اچانک کسی عورت کی چیخ سناٹے میں دور تک لہراتی چلی گئی. آواز عقب سے آئی تھی. فریدی بے ساختہ پلٹا. حمید اور قاسم بھی ادھر ہی دیکھنے لگے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا. فریدی پھر اس عجیب و غریب شے کی طرف مڑا اور اس کے منہ سے ایک تحیر آمیز آواز نکلی. برف کا بھوت غائب ہو چکا تھا. کیا تماشا ہے. وہ آہستہ سے بڑبڑایا پھر ان دونوں کی طرف مڑ کر بولا, قاسم تم بڑے بزدل نکلے, مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی. مگر وہ تو قاسم ہکلا کر رہ گیا. چلو آگے بڑھو. وہ تینوں لوٹ رہے تھے مگر وہ آواز کیسی تھی, کسی عورت کی چیخ, حمید نے کہا. رہی ہوگی, فریدی نے جھنجلا کر کہا. تم تو اس قابل ہو کہ تمہیں گولی مار دی جائے. جی ہاں, اور اگر میں بھوتوں سے کشتی لڑنے لگوں تو زندہ رہنے دیا جاؤں گا. پھر تم نے بھوت کا نام لیا, فریدی بھنا کر بولا. توبہ توبہ, حمید اپنا منہ پیٹنے لگا. لاہور والا قوت, وہ تو میرے دادا جان تھے. اچھا بکو نہیں, ارے تو آپ ہی نے کیوں نہیں لپک کر اس سے مسافہ کیا. میں تو پیدائشی ڈرپوک اور بزدل ہوں, اگر وہ بھوت تھا تو قریب کیوں نہیں آیا, فریدی بولا. فریدی صاحب خدا کے لیے چپ رہیے, قاسم گھگیا کر بولا, ورنہ تم دونوں بیوہ ہو جاؤ گے. ارے تم نے پہلے کیا سمجھ کر فائر کیا تھا. پتہ نہیں, مجھے کچھ یاد نہیں, میں شاید اس وقت اونگ رہا تھا, فریدی ہنس پڑا. اس نے ایک چٹان پر سے تھوڑی سی جگہ کی برف ہٹائی اور بیٹھ گیا. کیا رات یہی گزرے گی, حمید نے پوچھا. خیال تو یہی ہے, فریدی نے جواب دیا. یہ تو ٹھیک نہیں, قاسم بڑبڑایا. چلو تھرموس مجھے دو, فریدی نے کہا. قاسم نے کافی کا تھرموس کاندھے سے اتار کر فریدی کو دے دیا. برف ہٹا کر بیٹھ جاؤ, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہوا ساکن ہے, ورنہ ٹھہرنا محال ہو جاتا. یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ, قاسم نے کہا. یہ نہ بھولو کہ ہم یہاں شکار کھیلنے آئے ہیں, فریدی بولا. حج کرنے تو آئے نہیں, حمید جھنجھلا گیا. اگر ہم شکار نہ کھیلیں. بکو مات, فریدی نے اسے جملہ نہ پورا کرنے دیا. میں تمہیں زبردستی نہیں لایا ہوں. لیکن میں آپ کو زبردستی لے جاؤں گا, حمید نے کہا. فضول باتوں سے پرہیز کرو, مجھے ڈاکٹر نے برف سے پرہیز بتایا تھا, قاسم بولا. میں گرمیوں میں بھی برف سے پرہیز کرتا ہوں. تو پھر چلے کیوں آئے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ برف اس طرح گرتی ہے, قاسم گڑگڑا کر بولا. میرا خیال ہے کہ سانس لینے میں برف کے ذرات پھیپھڑوں میں بھی داخل ہو جاتے ہوں گے, کھوپڑی میں بھی جاتے ہیں, فریدی نے تھرموس سے کافی اڈیلتے ہوئے کہا. اور عقل منجمد ہو جاتی ہے. سنا ہے تم فرزانے سے عشق کر رہے ہو. حمید بھائی اللہ قسم تم بہت برے آدمی ہو, قاسم نے شرما کر کہا. مگر وہ بہت دلیر لڑکی معلوم ہوتی ہے, فریدی بولا. تمہیں کب بزدل ہوں, قاسم نے کہا. اور پھر سنبھل کر بولا, ارے ہش لاہول, مجھ سے کیا مطلب. حمید کچھ سوچ رہا تھا, اس کے دماغ نے کلا بازیاں کھانی شروع کر دی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فریدی کو کس طرح یہاں سے لے جائے. دفتن ایک بات اسے سوج گئی اور وہ خوفزدہ آواز میں بولا, لڑکیوں نے بہت برا کیا, انہیں وہاں سے ہٹ جانے والی تجویز منظور کر لینی چاہیے تھی. یہ تو ہم ابھی دیکھ ہی چکے ہیں کہ اس بھوت پر گولیاں بھی نہیں اثر کرتی. میرا کیا بگڑتا ہے, آپ بھگتیں گی, فریدی نے کہا. نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, قاسم مضطربانہ انداز میں کھڑا ہو گیا. فریدی کچھ نہ بولا, وہ بھی کسی سوچ میں پڑ گیا تھا. حمید کی تدبیر کامیاب رہی, فریدی کو اٹھنا ہی پڑا. دوسری صبح وہ دن چڑھے تک سوتے رہے, لیکن سب سے پہلے فریدی ہی کی آنکھ کھلی. کوئی بری طرح دروازہ پیٹ رہا تھا. فریدی نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا. یہ نواب رشید الزماں تھے اور بری طرح گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے. تم نے فرزانہ کو تو نہیں دیکھا, انہوں نے پوچھا. کیوں, کیا بات ہے, ہم تو سو رہے تھے. پتہ نہیں وہ کہاں ہے, صبح 5 بجے اٹھ کر باہر نکلی تھی. ہم سمجھے شاید صوفیہ کے کمرے میں گئی ہوگی, لیکن وہ وہاں بھی نہیں ہے. 5 بجے کے بعد سے اب خبر لی ہے آپ نے. زاہد بھی ابھی ہی بیدار ہوا ہے, اس کا کمرہ کھلنے پر معلوم ہوا کہ فرزانہ وہاں نہیں ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ صوفیہ کے ساتھ سو رہی ہوگی. نیچے دیکھا آپ نے؟ نہیں ابھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائننگ ہال میں ہو, فریدی نے کہا. کرنل صاحب کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں, میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا. قاسم اور حمید بھی بیدار ہو چکے تھے. قاسم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نواب رشید الزماں کو گھور رہا تھا. چلیے نیچے دیکھیں, فریدی نے اوور کوٹ پہنتے ہوئے کہا. وہ دونوں بھی تیار ہو گئے. وہ چاروں زینے طے کرتے ہوئے ڈائننگ ہال میں آئے. ڈائننگ ہال میں فرزانہ اور مینیجر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. فرزانہ ایک کرسی پر اکڑی بیٹھی تھی اور مینیجر اس کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہوا تھا. میرا نام چنگیز خان ہے, فرزانہ گرج کر بولی. جی ہاں, مینیجر نے جھک کر کہا. ارے, نواب رشید الزماں حیرت سے منہ پھاڑے ہوئے فریدی کی طرف مڑے. فریدی مسکرا رہا تھا. मैनेजर ने उन लोगों को देखकर वहां से हटना चाहा, लेकिन फरजाना ने डांट कर कहा, बा अदब सर कलम कर दिया जाएगा। मैनेजर उनकी तरफ देखकर बड़ी बेबसी से मुस्कुराया। नवाब रशीद जमा को शायद गुस्सा आ गया था। वो आगे बढ़कर बोले, फरजाना ये क्या हो रहा है? फरजाना पहले उन्हें फटी फटी आंखों से देखती रही, फिर उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने चीख कर कहा, कौन हो तुम? इस तरह बेअदबी से हमारे दरबार में चले आए, हमारे पैरों को बोसा दो, क्या बक रही हो लड़की? नवाब साहब गुस्से से कांपने लगे। इस गुस्ताख का सर कलम कर दिया जाए, फरजाना दोनों हाथों से मेज पीटती हुई बोली। फरीदी की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और अब वो उसे बड़ी संजीदगी से देख रहा था। हमीद भी मुतहय्यर था और कासिम की हालत तो अजीब थी। कभी मालूम होता था कि वो हंस पड़ेगा और कभी रो देने वाले अंदाज में मुंह बनाने लगता था। सफा नंबर 55। वो क्या था? कर्नल शमशाद को जगाया गया और वो किसी न किसी तरह से फरजाना को ऊपर ले गया। उनके साथ नवाब साहब, हमीद और कासिम भी चले गए, लेकिन फरीदी नीचे रहा। क्या बात थी? उसने मैनेजर को मुखातिब किया। जनाब वाला, मैं खुद भी ना समझ सका। आप लोगों के आने से कबल मैं यही समझ रहा था कि साहबजादी शायद मजाक फरमा रही हैं। यहाँ कितनी देर से थी? आपके आने से शायद 10 मिनट कबल तशरीफ लाई थी, ऊपर ही से आई थी। इस पर मैंने गौर नहीं किया, मैनेजर ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या इन पर किसी किस्म के दौरे पड़ते हैं शायद? फरीदी आहिस्ता से बोला और कुछ सोचने लगा। डॉक्टर को बुलाऊं? मैनेजर ने कहा। जरा ठहरिए, फरीदी ने कहा और ऊपरी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सब लोग कर्नल शमशाद के कमरे में इकट्ठा थे। फरजाना अब भी एक कुर्सी पर अकड़ी बैठी अपने गिर्द खड़े हुए लोगों को घूर रही थी। तुम कौन हो? उसने कासिम से गरज कर पूछा। मैं कासिम हूँ। जी हाँ, हम तुम्हें अपना मीरे लश्कर बनाएंगे, फरजाना बोली। इन सबको धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। फरजाना क्या बक रही हो? कर्नल शमशाद चीखा। इस बूढ़े की गर्दन तोड़ दी जाए, फरजाना दांत पीस कर बोली। तामील हो। उसने ये बात कासिम को मुखातिब करके कही थी। कासिम बौखलाए हुए अंदाज में कर्नल शमशाद की तरफ देखने लगा। आप लोग बाहर चलिए, हमीद ने गजाला, शहनाज और सोफिया को मुखातिब करके कहा। वो तीनों बाहर निकल आए, हमीद भी उनके पीछे था। आखिर ये इसे हुआ क्या? गजाला खौफजदा लहजे में बोली। मेरा ख्याल है कि वो किसी किस्म का दौरा है, हमीद ने कहा। दौरा? मगर मेरा ख्याल है कि इससे पहले कभी नहीं पड़ा। ये आप किस तरह कह सकती हैं? हम दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, गजाला ने कहा। अच्छा, आप लोग अपने कमरों में जाइए, हमीद ने कहा और उन्हें वहीं खड़ा छोड़कर फिर कर्नल के कमरे में चला गया। कर्नल फरजाना के हाथों और पैर बांध रहा था और वो बुरी तरह चीख रही थी। फरीदी ने मैनेजर को डॉक्टर के लिए फोन किया। मुझे छोड़ दो, फरजाना चीख रही थी। सालार आजम, क्या देखते हो? तुम्हारे सामने माँ बदौलत की तोहीन हो रही है। सालार आजम बेचारा दम बहुत खड़ा तरह तरह के मुंह बना रहा था। मेरे ख्याल से इन्हें यहाँ तन्हा रहने दिया जाए, फरीदी ने कर्नल शमशाद से कहा। जैसा बेहतर समझिए, कर्नल शमशाद बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो सब कमरे से निकल आए और उसे बाहर से मकफल कर दिया गया। क्या इस किस्म के दौरे बहुत दिनों से पड़ते हैं? फरीदी ने पूछा। जी नहीं, कभी नहीं। मैं क्या करूं? कर्नल शमशाद मुस्तरबाना अंदाज में बोला। ताजुब है, फरीदी किसी सोच में पड़ गया। फरजाना अंदर चीख रही थी। कासिम हमीद को अपने कमरे की तरफ खींच रहा था। हमीद समझा शायद वो इस सिलसिले में उसे कोई बहुत ही अहम बात बताना चाहता था। कमरे में पहुंचकर हमीद उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। हमीद भाई, बहुत बुरा हुआ, कासिम ने अपने खुश होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। मुझे उस पर गोली ना चलानी चाहिए थी। क्यों? ओहो, अब क्या बताऊं? बस ना चलानी चाहिए थी। आखिर क्यों? कोई वजह? उस भूत ने अब फरजाना को जकड़ लिया है। फरजाना ही को क्यों जकड़ा है? अब क्या बताऊं? कासिम फिक्रमंद लहजे में बोला। एक वाकया याद आ रहा है। एक बार एक साहब ने एक भूत को छेड़ दिया था। नतीजा ये हुआ कि वो उनकी बीवी पर आ गया। होश में हो या नहीं, हमीद आंखें निकालकर बोला। क्यों खफा क्यों होते हो हमीद भाई? क्या फरजाना तुम्हारी बीवी है? नहीं, मगर वो इश्क। अहा, तो ये कहिए, चूंकि आप इससे इश्क करने का इरादा रखते हैं इसलिए वो उस पर आ गया। यही बात है हमीद भाई, कासिम खुश होकर बोला। अच्छी बात है, मैं जरा कर्नल साहब को मुतला कर दूं। अरे अरे, यानी के मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगा कि फरजाना की मौजूदा हालत का जिम्मेदार कासिम है, हमीद ने संजीदगी से कहा। बकिया तुम खुद कह सुन लेना। हमीद दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन कासिम ने लपक कर उसकी कमर पकड़ ली। ये क्या? अरे तो क्या सचमुच? कासिम झुंझला गया। قاسم نے حمید کو چھوڑ دیا کیونکہ فریدی اسے آواز دے رہا تھا، لیکن حمید کے ساتھ وہ بھی باہر نکل آیا۔ شکاریوں کو چیک کرو، فریدی نے حمید سے کہا۔ کیوں پھر پوچھنا، فریدی نے کہا، اور کرنل شمشاد کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کیا معاملہ ہے؟ قاسم نے حمید سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جاؤ اندر بیٹھو، حمید نے کہا، اور ڈائننگ ہال میں جانے کے لیے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ تینوں شکاری ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہے تھے، رائفلیں اس وقت بھی ان کے کاندھوں سے لٹک رہی تھیں۔ بھاری چہرے والے نے حمید کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ آئیے، ان میں سے ایک نے حمید کو دعوت دی۔ اوہ شکریہ، حمید بڑے بے تکلف سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ بعض اوقات اپنی غیر دانش مندانہ حرکتیں وبال جان ہو جاتی ہیں۔ کیوں خیریت؟ بھاری چہرے والے نے پوچھا۔ ہمارے ساتھ کی ایک خاتون پر کسی قسم کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اب کیا حال ہے؟ ابھی مجھے منیجر سے معلوم ہوا تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ شکاری چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میرے خیال سے سردی، آپ لوگوں نے واقعی غلطی کی، خواتین کو ہرگز نہ لانا چاہیے تھا۔ کہیے کل رات کو شکار کیسا رہا؟ حمید نے پوچھا۔ کچھ نہیں ملا، کل ہم نے دوسری طرف قسمت آزمائی تھی۔ اگر میرے ساتھ چار آدمی اور بھی ہوتے تو میں سیتل گاتی کو کبھی نہ چھوڑتا۔ اگر ہم اور آپ تعاون کر لیں تو، حمید نے کہا۔ اوہ تب تو گرومی کو اپنی ولادت کا صحیح وقت بھی یاد آ سکتا ہے، مگر اس میں ایک دشواری ہے۔ وہ کیا؟ آپ لوگ یہاں اجنبی ہیں، پتہ نہیں وہ کب اور کہاں آپ کو گھیر لیں۔ دفتن حمید کو محسوس ہوا کہ اس نے ایک بہت ہی لا یعنی سی بات چھیڑ دی ہے۔ ظاہر ہے کہ فریدی نے ایسے موقع پر انہیں چیک کرنے کے لیے کہا تھا جس کا تعلق شکار سے قطعی نہیں تھا، لیکن اب اسے الجھن ہونے لگی تھی کہ آخر وہ انہیں کس طرح چیک کر لے۔ پتہ نہیں فریدی کے ذہن میں کیا تھا۔ حمید نے ایک آدمی کو ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے دیکھا جو وضع قطر سے ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ لٹکا رکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آگے، منیجر نے کاؤنٹر سے حمید کو مخاطب کیا۔ اچھا تو اجازت دیجیے، حمید اٹھتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر کرنل شمشاد کے کمرے کی طرف چلا گیا اور حمید فریدی کو تلاش کرنے لگا جو ان چاروں کمروں میں سے کسی میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کے متعلق سب سے پوچھا لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اگر وہ باہر جاتا تو اسے ڈائننگ ہال سے ضرور گزرنا پڑتا۔ پھر آخر وہ کہاں گیا؟ کیا فرزانہ کے سلسلے میں اس نے کوئی اہم بات دریافت کی ہے؟ آخر کار تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ اسے ایک غسل خانے میں مل گیا۔ ڈاکٹر آ گیا ہے، حمید نے اسے اطلاع دی۔ ہوں، فریدی مڑ کر بولا۔ تم نے شکاریوں کو چیک کیا؟ وہ تینوں ڈائننگ ہال میں موجود ہیں، حمید نے کہا۔ رات کہاں تھے؟ باہر، لیکن سیتل گھاٹی کے علاوہ کہیں اور تھے۔ یہاں کس وقت آئے؟ پتہ نہیں، حمید نے کہا۔ یہ آپ نے کیا چیک کیا ہے؟ فریدی برسمو بنا کر بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر فریدی نے کہا، فرزانہ یہاں اسی غسل خانے میں آئی تھی۔ ضرور آئی ہوگی، حمید بے دلی سے بولا، اور اسے جو کچھ بھی ہوا یہی ہوا۔ حمید کچھ نہ بولا، اس کی طبیعت اکتا گئی۔ یہاں آیا تھا تفریقی غرض سے، مگر ایک کیس سر پر سوار ہو گیا۔ وہ غسل خانے سے نکل آئے۔ کرنل شمشاد کے کمرے کے سامنے نواب رشید زمان وغیرہ کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ شاید ڈاکٹر اور کرنل شمشاد اندر تھے۔ فرزانہ کی چیخیں بھی اب نہیں سنائی دیتی تھیں۔ بے ہوش ہو گئی ہے، نواب صاحب فریدی کو دیکھ کر بڑبڑائے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں معلوم ہوا، دیکھ رہا ہے۔ میں میجر نصرت کو فون کرنے جا رہا ہوں، عورتوں کا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ نواب رشید زمان گھبرا کر بولے۔ کوئی بات نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ان سے کہیے کہ ضد اچھی نہیں ہوتی۔ غزالہ قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ آپ خود نہیں کہہ سکتے، اس نے کہا۔ نہیں، اگر میرا کہنا نہ مانا گیا تو مجھے غصہ آ جائے گا۔ غزالہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئی۔ نواب رشید زمان کمرے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے کیونکہ ڈاکٹر باہر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر رپورٹ تو دوسروں کے لیے بڑی مبہم تھی، لیکن فریدی اس پر اس طرح چونکا تھا جیسے وہ انہیں امکانات پر غور کرتا رہا ہو۔ ڈاکٹر نے دورے کی وجہ اعصابی نظام میں خلل بتائی تھی، لیکن خلل کی وجہ خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکی تھی۔ اس نے بے ہوشی کے تدارک کے لیے انجیکشن دیا تھا، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں لی تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد اس کی ذہنی حالت اعتدال پر آ جائے گی۔ فریدی ایک نئی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہوٹل ہی میں ٹھہرے یا سیتل گھاٹی کی طرف جائے۔ اس نے پچھلی رات ہی کو تہیہ کر لیا تھا کہ دن کو وہاں کے ان مقامات کا جائزہ ضرور لے گا جہاں وہ پر اسرار شے نظر آئی تھی۔ اس نے میجر نصرت کو فون کیا، لیکن اس وقت وہ نہ تو آفس میں موجود تھا اور نہ گھر پر۔ بہرحال وہ شدت سے اس بات کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ عورتوں کو شہر پہنچا دیا جائے۔ کرنل شمشاد کی گھبراہٹ لہجہ بلہجہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ابھی تک فرزانہ کو ہوش نہیں آیا تھا، ڈاکٹر جا چکا تھا لیکن اس نے تاکید کر دی تھی کہ ہوش آنے پر اسے فوراً مطلع کیا جائے۔ قاسم کی پارٹی کے سارے افراد کرنل کے کمرے میں موجود تھے۔ دفتن حمید کو قاسم کا خیال آیا اور اس کی عدم موجودگی اسے بڑی عجیب لگی۔ اس نے فریدی سے اس کے متعلق پوچھا بھی لیکن اس نے لاعلمی ظاہر کی۔ حمید اپنے کمرے کی طرف آیا، قاسم وہاں بھی نہیں تھا۔ البتہ حمید نے یہ بات ضرور محسوس کی کہ قاسم کی پوستین اور رائفل بھی موجود نہیں ہے۔ وہاں سے وہ سیدھا ڈائننگ ہال میں آیا اور پھر مینیجر سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ قاسم کچھ دیر قبل ادھر سے گزر کر باہر گیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس رائفل بھی تھی۔ حمید نے ان تینوں شکاریوں کے متعلق پوچھا، وہ اپنے کمروں میں ہوں گے، مینیجر نے کہا، اور پھر اس کے بیان کی تصدیق ہو گئی، تینوں شکاری اپنے کمرے میں موجود تھے۔ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر قاسم کہاں گیا۔ اس نے اس کی اطلاع فریدی کو دی۔ کیا وہ اس سے پہلے بھی ٹیکم گڑھ آ چکا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ کبھی نہیں، حمید نے جواب دیا۔ عجیب احمق آدمی ہے، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، کہیں وہ سیتل گھاٹی کی طرف نہ چلا گیا ہو۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، فرزانہ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ اسے قطعی نہیں یاد کہ اس پر دورہ بھی پڑا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھے کہ ابھی سو کر اٹھی ہے، کوئی ذہنی مرض پتہ نہیں۔ چلو جلدی کرو، کہیں وہ تمہارا ڈیوٹ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، ویسے یہاں کوئی بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ قاسم کی چیخ۔ حمید اور فریدی سیتل گھاٹی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستوں کی برف پگھل گئی تھی، البتہ کہیں کہیں گڑھوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں اب بھی نظر آ رہی تھی۔ راستہ صاف ہونے کی وجہ سے وہ خاصی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق قاسم اگر سیتل گھاٹی کی ہی طرف گیا تھا تو انہیں توقع تھی کہ وہ اسے کہیں نہ کہیں راستے ہی میں پا لیں گے۔ تو پھر آپ نے عورتوں کے متعلق کیا سوچا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ میجر نصرت کو فون تو کیا تھا لیکن وہ تھا ہی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حمید بولا، یہ بھوتوں والا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ان شکاریوں کے بیان کے مطابق وہ ان کی مخالف پارٹی ہی کا کوئی شعبدہ ہے تو پھر وہ اسی سیزن میں کیوں نظر آیا؟ ہو سکتا ہے کہ پچھلے سیزن میں انہوں نے کوئی اور حرکت کی ہو، فریدی نے کہا۔ لیکن ہوٹل کی لڑکی کے اغوا کو کس خانے میں فٹ کیا جائے، یہی دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ فرزانہ والے معاملے میں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، حمید نے کہا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، میں اس دورے کو مرض نہیں سمجھتا۔ آخر کیوں، اس کی بھی وجہ ہے، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اس قسم کے دورے فی نفسہ مرض نہیں ہوتے، بلکہ کوئی مرض رفتہ رفتہ بڑھ کر دورے کی وجہ بنتا ہے، لیکن یہاں معاملہ قطعی مختلف ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اعصابی نظام میں اچانک کوئی خلل واقع ہوا ہے اور پھر وہ ہوش آنے پر قطعی صحیح دماغ ثابت ہوئی ہے۔ اب سنو، یہ اچانک قسم کے خلل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خود اعصابی نظام ہی کے کسی رد عمل کی بنا پر واقع ہوتا ہے، مثلا کسی صدمے کی وجہ سے اعصابی نظام میں اچانک کوئی تبدیلی پیدا ہو کر خلل بن جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی دوا یا زہر اس کا باعث ہو۔ پہلی صورت عموماً مستقل ہوتی ہے، یعنی وہ خلل مستقل طور پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں خلل دیر پا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر شراب کے استعمال کو لے لو، جب تک شراب کا اثر اعصاب پر رہتا ہے آدمی حواس میں نہیں رہتا، لیکن اثر زائل ہوتے ہی اس کی ذہنی حالت اعتدال پر آ جاتی ہے۔ فرزانہ کا دوبارہ ہوش میں آ جانا ثابت کرتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز استعمال کی تھی جس نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ الٹ دیا۔ استعمال کی تھی، حمید چونک کر بولا، یعنی آپ کا مطلب؟ میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ کوئی دماغ الٹ دینے والی چیز تھی، ہو سکتا ہے کہ اس نے نادانستگی میں اسے استعمال کیا ہو، حمید کچھ نہ بولا۔ فریدی کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فرزانہ بچہ تو تھی نہیں کہ سوچے سمجھے بغیر ایسی کوئی چیز استعمال کر بیٹھتی۔ وہ دونوں خاموشی سے راستہ طے کر رہے تھے۔ سیتل گھاٹی سنسان پڑی تھی کیونکہ پچھلی رات کو مزید برفباری نہیں ہوئی تھی، اس لیے صرف نشیب ہی کی زمین میں تھوڑی بہت برف نظر آ رہی تھی، یا پھر چٹانوں کے رکھنے برف سے پر تھے۔ وہ دونوں چٹانوں کا سلسلہ پار کر کے دوسری طرف پہنچے اور پھر انہوں نے قاسم کی آواز سنی جو عربی میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی اور وہ ایک چٹان پر پیر لٹکائے بیٹھا تھا۔ فریدی ہنس پڑا لیکن قاسم اتنا محض تھا کہ شاید اس نے اس کی آواز نہیں سنی۔ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ درود تاج، فریدی مسکرا کر بولا، بھوتوں کو بھگانے کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا دکھاتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچ گئے. قاسم کو خبر تک نہ ہوئی, شاید اس نے آنکھیں بھی بند کر رکھی تھی اور جھوم جھوم کر درود تاج پڑھ رہا تھا. حمید نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا اور پھر دفتن قاسم درود تاج بھول گیا اور اس کے منہ سے خوفزدہ سی آوازیں نکلنے لگی. سر شانوں میں گھسا جا رہا تھا, اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ کی. فریدی اور حمید ہنس پڑے. ارے, قاسم اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے بھی احمقوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ حمید نے پوچھا. سب ٹھیک ہو گیا, قاسم سر ہلا کر بولا. میں نے یہ سرزمین بھوتوں سے صاف کر دی. خوف؟ فریدی مسکرا کر بولا اور چاروں طرف دیکھنے لگا. حمید بھائی, ان کا کیا حال ہے؟ قاسم نے سر جھکا کر شرماتے ہوئے پوچھا. سب ٹھیک ہے, اب وہ تمہیں سالار اعظم بنانے کی بجائے متنبی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, قاسم کچھ نہ بولا. حمید, فریدی نے اسے مخاطب کیا, وہ درار کیا ہو گئی جہاں وہ پچھلی رات کو غائب ہوا تھا؟ او واقعی ادھر ہی تو تھی, اچھی طرح یاد ہے مجھے, اور گول چٹان, لیکن درار کیا ہو گئی؟ میں نے سب کچھ غائب کر دیا, قاسم نے کہہ لگایا. مجھے سفلی عمل بھی آتے ہیں لیکن میں نے صرف الوی سے کام لیا ہے, میں نے ان بھوتوں کو جلا دیا. آؤ ذرا دیکھیں تو, فریدی نے حمید سے کہا. ذرا آسمان کی طرف بھی دیکھتے رہیے گا, میرا خیال ہے کہ برف باری ضرور ہوگی. اوہ چلو, فریدی نے کہا, میں یہاں کے بتیرے اچھے قسم کے غاروں سے واقف ہوں جہاں ہم پناہ لے سکیں گے. کرنل ڈکسن والے کیس نے مجھے ٹیکم گڑھ کے چپے چپے سے واقف کرا دیا تھا. سب بیکار ہے, قاسم نے بڑی خود اعتمادی سے کہا. ٹھیک کہتے ہو, چلو آگے بڑھو, فریدی نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا. کافی دیر تک چھان بین کرتے رہنے کے باوجود بھی اس درار کا پتہ نہ چلا جہاں وہ پہلا بھوت غائب ہوا تھا. پھر وہ اس چٹان پر آئے جہاں پر انہوں نے دوسرا بھوت دیکھا تھا, لیکن یہاں بھی انہیں کوئی بات نہ معلوم ہو سکی. حمید صاحب, اب میں بڑے وسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ہوٹل میں روکے رکھنے کے لیے فرزانہ پر کوئی دوا آزمائی گئی تھی, فریدی نے کہا. کیوں؟ میں نے غسل خانے میں انجیکشن لگانے کی ایک باریک سی سوئی پائی تھی. تو کیا انجیکشن؟ میرا خیال یہی ہے, ورنہ غسل خانے میں انجیکشن کی سوئی کا کیا کام؟ اور پھر اگر وہ کچھ دن پہلے کی ہوتی تو پیروں کے نیچے دب دب کر اس کی رنگت بگڑ گئی ہوتی. کیا فرزانہ نے ہوش میں آنے کے بعد انجیکشن کا تذکرہ کیا ہے؟ حمید نے پوچھا. میں اتنی دیر تک ٹھہرا ہی نہیں کہ اسے معلوم کرتا, فریدی صاحب, قاسم بڑے سادت مندانہ لہجے میں بولا. یقین کیجئے کہ میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے, اگر پھر کوئی گڑبڑ ہوئی تو آپ پر ایک جلالی عمل کروں گا. اچھا اچھا, فریدی ہنس کر بولا. حمید نے آسمان کی طرف دیکھا, اس کے دیوتا کوچ کر گئے, پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا. اب نکل ہی چلیے تو بہتر ہے, اس نے کہا, برف باری ہونے ہی والی ہے. فریدی جواب بھی نہ دینے پایا تھا کہ فضا میں باریک باریک سفید ذرات اڑنے لگے. اوہ, یہ تو آ ہی گئی, فریدی بڑبڑایا, آؤ میرے ساتھ. وہ تیزی سے ایک طرف چلنے لگے, فریدی ان کے آگے تھا. قاسم سنبھل کر فریدی نے کہا, ٹھیک ہے, چلتے رہیے. وہ دو چٹانوں کی ایک درمیانی درار میں گھسے, برف تیزی سے گرنے لگی تھی اور خلا میں سفیدی کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا. چلو اندر چلو, فریدی نے ایک غار کے دہانے کی طرف اشارہ کیا, لیکن پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا. اس کی وجہ حمید کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی. غار کے دہانے سے کچھ ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے اندر گوشت بھونا جا رہا ہو, حالانکہ درار کا دہانا اوپر سے تنگ تھا, لیکن پھر بھی برف کے ذرات ان پر گر رہے تھے. کوئی اندر ہے؟ حمید نے سرکوشی کی. چلو, ممکن ہے شکاریوں میں سے کوئی ہو, فریدی نے کہا اور غار کے دہانے میں اتر گیا. قاسم اور حمید نے بھی اس کی تقلید کی. اندر دھندلی دھندلی سی روشنی تھی, ایک جگہ آگ جل رہی تھی جس کے قریب دو آدمی بیٹھے کوئی پرندہ بھون رہے تھے. ان کے غار میں داخل ہونے پر ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی, ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ ان کے لیے کوئی غیر متوقع بات نہ رہی ہو. ان میں سے ایک نے انہیں مخاطب کر کے کچھ کہا, لیکن جواب نہ پا کر اس نے انہیں غور سے دیکھا اور پھر اچانک اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے سپرنگ پر بیٹھا رہا ہو. اس کا ساتھی بھی کھڑا ہو گیا. مجھے افسوس ہے, فریدی نے کہا, برف باری کی وجہ سے ہمیں یہاں پناہ لینی پڑی. ان لوگوں کے چہروں پر روشنی صاف نہیں پڑ رہی تھی, اس لیے وہ انہیں گھورتا ہوا ان کے قریب آ گیا. فریدی اور حمید پر سے نظریں ہٹا کر اس نے قاسم کو نیچے سے اوپر تک دیکھا. پھر اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا, تم تو کہتے تھے کہ وہ صرف تین ہیں. اس کا ساتھی بھی آگ کے پاس سے ہٹ کر ان کے قریب آ گیا, لیکن یہ لوگ دوسرا کچھ کہتے کہتے رک گیا. ہم لوگ یہاں اجنبی ہیں, فریدی نے کہا. اس کی نظریں ایک آدمی پر جمی ہوئی تھیں جو کافی قوی الحفظہ اور لاپرواہ نظر آ رہا تھا. پھر اس کی نظریں ان دو رائفلوں پر پڑی جو ایک پتھر سے لٹکی ہوئی تھی. شکاری, پہلے نے پوچھا. جی ہاں, فریدی بولا. کس ٹولی سے تعلق ہے؟ ہم پیشاور شکاری نہیں, فریدی نے کہا, تفریحاً چلے آئے ہیں. اوہ, قیام کہاں ہے؟ فزاروں میں. پہلے نے دوسرے کی طرف مینی خیز نظروں سے دیکھا, اس کے بعد وہ پھر قاسم کو گھورنے لگا، کیا آپ لوگ وہی تو نہیں جنہوں نے پچھلی رات ان خبیصوں پر گولیاں چلائی تھیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، فریدی نے اپنے چہرے پر استجاب پیدا کر کے کہا۔ کل رات آپ لوگ یہاں آئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو آپ کو کس نے بتایا کہ شکار یہاں ملے گا؟ اوہ، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، کل فزاروں میں تین شکاریوں سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ شکار صرف سیتل گھاٹی میں ملتا ہے۔ تین شکاری پہلا دانت پیس کر بڑبڑایا۔ کیوں، کیا انہوں نے ہمیں غلط مشورہ دیا تھا؟ فریدی نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ اوہ نہیں تو، یہاں واقعی بہت شکار ہے۔ تب تو بہت اچھا ہے، فریدی ایک پتھر کے ٹکڑے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ پھر اس نے حمید اور قاسم کو بھی بیٹھنے کو کہا۔ دونوں اجنبی بھی بڑے بے تعلقانہ انداز میں آگ کے قریب جا بیٹھے۔ اگر سردی زیادہ لگ رہی ہو تو یہاں آ جائیے، ان میں سے ایک نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ جی شکریہ، ہم بالکل ٹھیک ہیں، فریدی بولا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ شاید وہ دونوں گرومی کے پارٹی کے آدمی ہیں۔ وہ تجسس آمیز نظروں سے گار کا جائزہ لیتا رہا۔ آپ لوگوں کا شکار کیسا رہا؟ دفتن فریدی نے پوچھا۔ یہ سیزن ابھی تک بڑا خراب رہا ہے، ان میں سے ایک بولا۔ شاید برف تیزی سے گر رہی ہے، دیکھنا چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ گار کا دہانا ہی بند ہو جائے۔ بات تو ٹھیک ہے، فریدی سر ہلا کر بولا۔ ٹھہریے، ہم دیکھتے ہیں، ایک نے کہا اور اسی کے ساتھ دوسرا بھی اٹھ گیا۔ ہم بھی چلتے ہیں، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ ان کے اٹھتے اٹھتے ہی وہ دونوں غار کے دہانے سے نکل گئے، لیکن حمید نے محسوس کیا کہ وہ غار کے دہانے کے قریب گری ہوئی برف کو دوسری طرف سرکانے کی بجائے دراڑ کے دہانے کی طرف کھسکا رہے تھے۔ وہ دوبارہ غار کے دہانے کی طرف لوٹے اور بہت سی برف اپنے بیلچوں کے ذریعے گھسیٹ لے گئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ تینوں مطمئن ہو کر اندر بیٹھے رہے۔ پتھر پر بیلچوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی آواز جاری تھی۔ فریدی وغیرہ نے اٹھ کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی، بس بیلچے چلنے کی آوازیں سنتے رہے اور پھر شکاری کی باتیں چڑھ گئیں۔ دفتن فریدی تھوڑی دیر بعد چونکا۔ اوہ، ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ دہانے کے باہر چٹانوں پر بیلچے چلتے معلوم ہو رہے تھے، وہ باہر نکل آئے اور قاسم بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہنسی حمید کو بھی آئی، لیکن بے ساختہ قسم کی نہیں تھی۔ فریدی نے البتہ بہت برا منہ بنایا تھا۔ کچھ دور پر ان کے سامنے ہی ایک خارج زدہ لومڑی پڑی تھی اور ایک بیلچہ اس کے پیروں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ آزاد ہونے کے لیے اپنے جسم کو جنبش دے رہی تھی اور بیلچہ ایک پتھر سے رگڑ کھار کر آوازیں پیدا کر رہا تھا۔ دیکھا تم نے، فریدی نے حمید کو مخاطب کیا، کمبخت اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر نکل گئے۔ مگر جائیں گے کہاں، حمید بولا۔ برف کتنی گہری گر رہی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دیتا۔ فریدی دوڑتا ہوا دراڑ کے دہانے تک گیا اور چند لمحے رک کر پھر پلٹ آیا۔ کسی طرف نکل گئے۔ خیر قاسم، تم یہیں ٹھہرو، ہوشیار رہنا، اور حمید تم میرے ساتھ آؤ۔ قاسم کو دراڑ کے دہانے پر چھوڑ کر فریدی اور حمید دوبارہ غار میں داخل ہوئے، اپنا سارا سامان بھی چھوڑ گئے۔ فریدی نے ان کی رائفلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ایک دوسری چیز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ یہ کسی عورت کا شب خوابی کا لبادہ تھا۔ اس نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور پھر اسے اس پر کئی جگہ خون کے دھبے بھی دکھائی دیے۔ دفتن قاسم کی خوفناک چیخ سے پوری درار گونج اٹھی۔ صفحہ نمبر 69، آنکھ کھلی تو۔ حمید اچھل کر باہر بھاگا، قاسم دراڑ کے دہانے کے قریب زمین پر اکڑوں بیٹھا گھٹنوں میں منہ دیے ہوئے درود تاج پڑ رہا تھا۔ کیا بات ہے، حمید نے پوچھا۔ حمید بھائی، کھڑے ہو جاؤ، فریدی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ قاسم نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر دبائی اور بوڑھوں کی طرح کراہ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات تھی، فریدی نے پوچھا۔ کوئی کسر رہ گئی، اب میں سفلی عمل کروں گا، قاسم بولا۔ کیا بک رہے ہو، اللہ قسم ابھی ابھی ادھر سے گزرا ہے، قاسم نے دراڑ کے دہانے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کون؟ وہی رات والا بھوت۔ فریدی دراڑ کے باہر دیکھنے لگا، لیکن برف باری کی زیادتی کی وجہ سے دراڑ کے دہانے پر سفید رنگ کا ایک پردہ سا ہلتا نظر آ رہا تھا اور اس پار کی کسی چیز کی دھندلی سی جھلک بھی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ کہاں دیکھا تھا، فریدی نے پوچھا۔ یہاں بالکل دراڑ سے لگ کر نکلا تھا، قاسم نے کہا۔ تمہیں دھوکا ہوا ہوگا۔ دھوکا نہیں، اللہ قسم، تو اس بری طرح چیخنے کی کیا ضرورت تھی، حمید نے کہا۔ حمید بھائی، بھوت تھا۔ ختم کرو بیکار کی باتیں، فریدی نے کہا۔ حمید تم اس سرے پر ٹھہرو اور قاسم تم اپنی جگہ پر رہو گے۔ اور آپ، قاسم بولا۔ ابھی بتاتا ہوں، فریدی نے کہا اور پھر غار میں اتر گیا۔ حمید اور قاسم دراڑ کے دونوں دہانوں میں کھڑے رہے۔ برف باری تھمنے کے آثار نہیں تھے۔ کبھی فضا میں چھائی ہوئی سفید دھندلاہٹ ہلکی ہو جاتی اور کبھی گہری۔ دراڑ کے دہانے پر برف کے دو دو فٹ اونچے ڈھیر ہو گئے تھے۔ اور ان کی اونچائی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا. یار اس بیلچے کو لومڑی کے پنجے سے رہائی دلوانی چاہیے, حمید نے قاسم کو مخاطب کیا. کیوں, پڑا رہنے دو, قاسم بڑبڑایا. حمید کچھ کہنے والا تھا کہ فریدی غار سے باہر آ گیا. اس کے چہرے پر جھلاہٹ کے آثار تھے. حمید اسے چند لمحے غور سے دیکھتے رہا, پھر بولا, کیا بات ہے؟ ان برخوردار کی بدولت فریدی قاسم کی طرف دیکھ کر رہ گیا. کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ قاسم گڑبڑا کر بولا. کچھ نہیں, تم یہی ٹھہرو اور اپنے وظیفے بلند آواز میں پڑھتے رہنا, فریدی نے کہا. پھر اس نے حمید کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا. غار میں پہنچ کر اس نے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا جس پر حمید نے غائب ہو جانے والوں کی رائفلیں دیکھی تھی. اب رائفلیں وہاں نہیں تھی. ہم بمشکل تمام دو یا تین منٹ دراڑ میں ٹھہرے ہوں گے, فریدی نے کہا, اور اتنی ہی دیر میں نہ صرف رائفلیں بلکہ وہ شب خوابی کا لبادہ بھی غائب ہو گیا. حمید کچھ نہ بولا. دراصل اس وقت اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا. انتہائی گرم کپڑوں اور قیمتی پوستین کے باوجود بھی سردی کے مارے اس کا برا حال تھا. اس پر اس اطلاع کا کوئی خاص اثر نہ ہوا. اس کے ذہن میں غار کی نیم تاریک فضا اور الاؤ میں جلنے والے پرندے کی چراند کا ایک نیم خوابیدہ سا احساس موجود تھا اور بس. کیا تم بھی بھوتوں کے متعلق سوچنے لگے؟ فریدی اسے خاموش دیکھ کر بولا. اوہ ہاں, میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوں. فریدی کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے جھک کر الاؤ سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور آہستہ سے بولا, مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. غار کے دوسرے دہانے کا مجھے خیال نہیں رہ گیا تھا. اب سے ڈیڑھ سال قبل میں نے اپنی تین راتیں اسی غار میں گزاری تھیں. وہ جلتی لکڑی اٹھائے کشادہ غار میں ایک طرف بڑھ رہا تھا. حمید کا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن وہ مجبوراً ساتھ دیتا رہا. آگے چل کر ایک تنگ سا موڑ تھا اور پھر اس کے آگے راستہ نہیں تھا. حمید جھنجھلا کر اٹھا. آگے چل کر ایک تنگ سا موڑ تھا اور پھر اس کے آگے راستہ نہیں تھا. حمید جھنجھلا کر اٹھا. بھلا وہ دوسرا دہانا کہاں ہے؟ فریدی اس کی طرف مڑا. ضروری نہیں کہ آپ کی یادداشت ہمیشہ اچھی ثابت ہوتی رہے, حمید نے جلے بھنے لہجے میں کہا. کیوں, کیا ہوا؟ سنیے, میرا موڈ بہت خراب ہے, حمید بھنا کر بولا. مجھے اس پر مجبور نہ کیجیے کہ میں ننگا ہو کر گرتی ہوئی برف میں ناچنے لگوں. آخر کچھ کہو بھی تو. کیا وہ دوسرا دہانا صرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ حمید جھنجھلاہٹ میں چیخ پڑا. اوہ یہ بات ہے, اچھا ادھر آؤ. فریدی غار کے انتہائی سرے سے پیٹھ لگا کر اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا. دفتن حمید کا دل بڑے زور سے دھڑکا. قاسم نے بھی ابھی وہ بھوت دیکھا تھا, تو کیا فریدی پر بھی کسی بھوت کا سایہ ہو گیا ہے یا اس بھوت ہی نے فریدی کی شکل اختیار کر لی ہے؟ حمید بڑی تیزی سے یہ سب کچھ سوچتا چلا گیا. سردی کی شدت سے مزمحل ہوتا ہوا ذہن سب کچھ سوچ سکتا ہے. ایسی حالت میں حمید خود پر بھی بھوت سوار ہو جانے کا شبہ کر سکتا تھا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فریدی کی طرف دیکھتا رہا. اس کے ذہن کی پراگنجی نے دھندلی روشنی میں فریدی کے سر پر سینگ بھی اگا دیے. جلتی ہوئی لکڑی بجھنے لگی تھی. حمید کو فریدی کا چہرہ حد درجہ بھیانک نظر آنے لگا اور پھر دفتن وہ چیخ مار کر بھاگا. فریدی اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی حالت کو بغور دیکھتا رہا تھا. وہ بھی اس کے پیچھے دوڑا. قاسم نے حمید کو اس طرح غار سے نکلتے دیکھا تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے. بھاگو, حمید گھٹی گھٹی سی آواز میں چیخا. قاسم نے بھی چیخ مار کر دراڑ کے باہر چھلانگ لگا دی اور پھر فریدی نے ان دونوں کو برف کے ذرات کے دھند میں غائب ہوتے دیکھا. پہلے تو وہ سمجھا تھا کہ حمید پر شاید شرارت کا بھوت سوار ہے, لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. برف اتنی تیزی سے گر رہی تھی کہ دس قدم دور کی بھی کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی تھی. وہ چند لمحے کھڑا انتظار کرتا رہا, پھر اس نے ان دونوں کے نام لے کر چیخنا شروع کر دیا, مگر جواب ندارد. کیا حماقت ہے, وہ دانت پیس کر بڑبڑایا. برف باری کی رفتار لہجہ بلہجہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دراڑ کا دہانہ تھوڑی ہی دیر بعد برف سے ڈھک جائے گا. فریدی نے کسی نہ کسی طرح خارش زدہ لومڑی کے پیروں سے بیلچہ کھولا اور وہ خون خون کرتی ہوئی غار میں گھس گئی. پھر وہ بیلچے کی مدد سے دراڑ کے دہانے پر اکٹھا ہوتی ہوئی برف ہٹانے لگا. حمید اور قاسم کا اب تک کہیں پتہ نہ تھا. فریدی سوچ رہا تھا کہ اگر حمید کا وہ فعل محض مذاق تھا تو اسے زیادہ دیر تک برقرار نہ رہنا چاہیے تھا. آخر وہ کیا سمجھ کر اس طرح بھاگا؟ وہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حمید یک بیک اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا. وہ بیلچے سے برف ہٹاتا رہا. رہ کر وہ حمید اور قاسم کو آوازیں بھی دیتا جا رہا تھا. پھر اچانک خاموش ہو گیا. اس طرح چیختے رہنا بھی حماقت ہی تھی. برف ہٹاتے ہٹاتے تھک گیا تو بیلچا ایک طرف ڈال کر بیٹھ گیا, لیکن اس طرح کہ دراڑ کے دونوں طرف نظریں رہ سکیں. وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ کچھ پراسرار نامعلوم آدمی اس کے قریب ہی کہیں موجود ہیں اور کسی وقت بھی اس پر حملہ کر سکتے ہیں. غار میں پائے جانے والے اجنبیوں کا اس طرح بھاگنا ان کی نیت کے فتور کی کھلی ہوئی دلیل تھی. لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ گرومی ہی کی پارٹی کے آدمی تھے تو انہوں نے خود کو مشتبہ بنانے کی کوشش کیوں کی؟ اگر وہ سکون اور اطمینان سے غار ہی میں بیٹھے رہتے تو فریدی ان کا کیا کر لیتا؟ اور پھر یہ بات قانوناً جرم بھی نہیں تھی. بہرحال ان کے اس طرح بھاگ جانے پر وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ شب خوابی کا لبادہ اسی لڑکی کا نہ رہا ہو جسے فضاروں سے اٹھایا گیا تھا, اور پھر وہ لوگ اپنی جان پر کھیل کر اس لبادے کو وہاں سے اٹھا بھی تو لے گئے تھے. پھر ایک خیال اور بھی آیا, وہ یہ کہ کہیں وہ لوگ اسے پہچانتے نہ ہوں. اگر یہ بات تھی تو وہ خود بھی خطرے میں تھا. اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا. حقیقتاً وہ بڑے خطرے میں تھا. وہ سوچ رہا تھا اگر ان کی تعداد دو سے زیادہ ہوئی تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا. اسے اس وقت بڑی آسانی سے گھیر کر مارا جا سکتا تھا. اس کے لیے صرف تین ہی آدمی کافی ہوتے. دو تو غار کے دراڑ کے دونوں دہانے سنبھال لیتے اور ایک دوسری طرف سے غار کے دہانے پر آ جاتا. غار کے دوسرے دہانے کے متعلق حمید کو دراصل غلط فہمی ہوئی تھی. اگر وہ فریدی کے بلانے پر اس کے قریب چلا جاتا تو اس دوسرے دہانے کو بآسانی دیکھ لیتا. وہ دراصل اوپر کی طرف تھا, ایک تنگ راستہ جو ایک ڈھلان کی شکل میں 10-11 فٹ اوپر کی طرف چلا گیا تھا. قصور اس کا نہیں بلکہ اس کے تھکے ہوئے ذہن کا تھا. پچھلی رات شاید 3 بجے سونا نصیب ہوا تھا اور پھر سردی کی شدت اونگتے ہوئے ذہن نے واہمے کو تقویت دی اور وہ فریدی ہی کو بھوت سمجھ بیٹھا. پھر اس طرح بے تحاشا بھاگ کے برف باری کی پرواہ کیے بغیر دراڑ سے نکل گیا. اس نے قاسم کو بھی بھاگتے دیکھا تھا, لیکن آگے چل کر گرد و پیش کے اڑتے ہوئے سفید ذرات نے اسے قریب قریب اندھا کر دیا. اب نہ وہ اس دراڑ ہی کی طرف جا سکتا تھا اور نہ آگے ہی بڑھ سکتا تھا, کیونکہ اب اس کے ذہن کی وہ نیم غنودہ سی کیفیت ختم ہو گئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہیں سچ مچ کسی گڑے ہی میں نہ گر پڑے. اس نے بوکھلا کر تھوڑی سی جگہ میں چکر کاٹنے شروع کر دیے. اسے کسی آدمی کی پے در پے چیخیں سنائی دے رہی تھی, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چیخنے والا کون ہے. اگر ایک بار بھی وہ چیخیں اس کی کان میں پڑ جاتی تو وہ آواز کی طرف چل پڑتا اور پھر اسی دراڑ تک پہنچ جاتا, کیونکہ وہ در حقیقت فریدی تھا جس کی آواز اس کے کانوں تک ہزیانی قسم کی چیخ بن کر پہنچ رہی تھی. سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت نہ اسے فریدی کا خیال تھا اور نہ قاسم کا, بس وہ ایک محدود سی جگہ میں چکر لگا رہا تھا. اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے برف کا ایک بہت بڑا ڈھیر اس پر آ رہا ہو. وہ زمین پر گر پڑا, لیکن برف کا وہ ڈھیر جو اس پر مسلط ہو گیا تھا انتہائی قوت صرف کرنے کے باوجود بھی اس پر مسلط ہی رہا. یہ عجیب بات تھی کہ نیچے دبا ہوا برف کا بستر بڑا ملائم تھا, لیکن اوپر کا ڈھیر جمی ہوئی برف کی طرح سخت تھا. پھر اس نے ایسا محسوس کیا جیسے وہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہو. دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود اس ڈھیر پر مسلط ہو گیا, لیکن اس جدوجہد میں اس کی قوی جواب دے چکے تھے اور رفتہ رفتہ اس پر گشی تاری ہوتی جا رہی تھی. اچانک سفیدی پر تاریکی کے غلاف چڑھ گئے. پتہ نہیں اسے کس وقت ہوش آیا, چاروں طرف تاریکی تھی, ایسا گھنا اندھیرا جس میں روشنی کا ہلکا سا دھبا بھی نہیں تھا. ہوش آتے ہی سب سے پہلے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا جسم ہموار زمین پر نہیں ہے. اس نے اٹھنا چاہا لیکن جسم کو جنبش نہ دے سکا. آہستہ آہستہ اس کا ذہن صاف ہوتا جا رہا تھا. چند لمحوں کے بعد اس نے کسی آدمی کی آواز سنی جو شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہا تھا. آواز قریب ہی سے آ رہی تھی. حمید اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا لیکن بے سود. آواز لہجہ بلہجہ بلند ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے وہ آواز کسی پھوٹ پھوٹ کر رونے والے کی آواز میں تبدیل ہو جائے گی. ہائے قاسم, حمید حلق پھاڑ کر چیخا. حمید بھائی, میں اس وقت سفلی عمل کر رہا ہوں, بھوت نے مجھے بوتل میں بند کر دیا ہے, قاسم نے کہا اور بلند آواز میں بڑبڑانے لگا. لوٹک لوٹا, جھونک جھوٹا, ہلدی کی گانٹھ, کناری کی آنکھ, اتار بندھوں, کٹار باندھوں, باندھو چپکل, چشک بھیروں, بھیروں بھیروں. چپ رہو, حمید نے اسے ڈانٹا. ارے ارے گڑبڑ نہ کرو, قاسم نے ہانک لگائی. بکواس بند کرو, فریدی صاحب کہاں ہیں؟ پتہ نہیں. لوٹک لوٹا, جھوٹک جھوٹا, غلطی کی گانٹھ, قاسم بڑبڑا رہا تھا اور حمید اپنی پوستین کے نیچے ریوالور کا ہولسٹر تلاش کرنے لگا، لیکن وہ کارتوس کی پیٹی سمیت غائب تھا۔ رائفل کے متعلق تو خیر اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چلتے وقت اس نے گھڑی بھی نہیں لگائی تھی کہ اس کے اندھیرے میں چمکنے والے حصوں سے وقت ہی کا اندازہ لگا سکتا۔ دفتن اسے سگار لائٹر یاد آیا، لیکن اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اسے بھی نہ نکال لیا گیا ہو۔ اس اندھیرے میں وہ امید کی آخری کرن تھی۔ آخر جی کڑا کر کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سگار لائٹر موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے سگار لائٹر جلایا قاسم کے منہ سے خوفزدہ سی آوازیں نکلنے لگیں، لیکن وہ تھا کہاں۔ حمید آنکھیں پھاڑے چاروں طرف گھورتا رہا، لیکن قاسم کہیں نہ دکھائی دیا۔ البتہ اس کی آواز صاف سن رہا تھا۔ شاید اب قاسم نے سفلی اور الوی دونوں قسم کے عمل ایک ساتھ شروع کر دیے تھے۔ یہ ایک کافی کشادہ غار تھا، لیکن چاروں طرف سے بند، کہیں بھی کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حمید قدم گھٹنے لگا۔ ارے ہو 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 ہو، قاسم کی آواز غار میں گونج رہی تھی۔ دشمن شکاری۔ برف باری ختم ہو جانے کے بعد فریدی قاسم اور حمید کو بڑی دیر تک تلاش کرتا رہا، لیکن وہ نہ ملے۔ تشویش لہجہ بہ لہجہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ دونوں کسی گڑے میں گر کر برف میں دفن نہ ہو گئے ہوں۔ وہ کب تک انہیں تلاش کرتا؟ آخر تھکا کر فضاروں کی طرف لوٹنا پڑتا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا ممکن ہے وہ دونوں فضاروں ہی پہنچ گئے ہوں، لیکن یہ خیال محض ایک دل بہلانے والا خیال ہی رہا۔ اسی خیال کے ساتھ اسے یہ بھی سوچنا پڑتا تھا کہ اگر حمید فضاروں پہنچ گیا ہوتا تو کچھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس کی تلاش میں واپس ضرور آتا۔ بہرحال فضاروں پہنچ کر فریدی کو یقین آ گیا کہ وہ دونوں یقیناً برف ہی میں کہیں دب کر رہ گئے ہیں۔ اس نے میجر نصرت کو فون کیا، وہ آفس ہی میں موجود تھا۔ فریدی فون پر اسے وضاحت کے ساتھ کچھ نہ بتا سکا، ویسے اس نے اسے جلد سے جلد فضاروں پہنچ جانے کی استدعا کی تھی۔ فریدی نے اپنے پچھلی رات کے کارناموں کے متعلق نواب رشید زمان وغیرہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب بتانا نہیں پڑا۔ حمید اور قاسم کا انجام سن کر وہ سب سناٹے میں آ گئے۔ شہناز کے چہرے سے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے گی۔ میاں تم نے بڑی غلطی کی، نواب رشید الزماں بولے، آخر ایسی صورت میں وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بھوت نہیں تھے، فریدی نے کہا۔ چلو یہی صحیح، لیکن ہم سے بھی تو تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ غزالہ نے بھی کچھ کہنا چاہا لیکن پھر رک گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، فریدی بولا۔ چلو انہیں تلاش کریں، کرنل شمشاد نے کہا۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، اس کی لڑکی فرزانہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے میجر نصرت کا انتظار ہے، فریدی آہستہ سے بولا۔ میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں حمید کو کیا ہو گیا تھا اور وہ اس طرح کیوں بھاگا تھا۔ فریدی صاحب، کرنل شمشاد نے ایک طویل سانس لے کر کہا، آپ لوگ یقیناً کسی شیطانی چکر میں پڑ گئے ہیں۔ آپ کا جوانی کا خون ہے اور ابھی آپ پہاڑ سے بھی ٹکرا سکتے ہیں۔ میں بھی آپ ہی کی طرح بد ارواح کا قائل نہیں تھا، لیکن 1944 میں لیبیا کے محاذ پر مجھے قائل ہی ہو جانا پڑا۔ ہو سکتا ہے، فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ خیال انتہائی تکلیف دہ تھا کہ وہ اب حمید کو کبھی نہ دیکھ سکے گا، لیکن پھر بھی رہ رہ کر دروازے کی طرف اس انداز سے دیکھ لیتا تھا جیسے اسے توقع ہو کہ ابھی حمید اپنے مخصوص لہجے میں کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، اب آپ لوگ براہ کرم یہاں سے کہیں اور چلنے کی تیاری کیجیے۔ فریدی نے کہا۔ کہاں چلیں؟ نواب رشید الزماں نے پوچھا۔ میجر نصرت کہیں نہ کہیں انتظام کریں گے، فریدی نے کہا، اور پھر یک بیک اس طرح چوک پڑے جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ اس کی نظریں فرزانہ کے چہرے پر جم گئی اور فرزانہ آنکھیں چرانے لگی۔ آپ صبح غسل خانے گئی تھی؟ فریدی نے پوچھا۔ کیوں؟ جی ہاں، وہاں اندھیرا رہا ہوگا، تھا تو، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ 5 بجے سے 7 بجے تک آپ کہاں تھی؟ شاید غسل خانے سے واپس آ کر میں پھر سو گئی تھی۔ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ آپ غسل خانے گئی تھی؟ جی ہاں۔ اس سلسلے میں کوئی خاص بات بھی آپ کو یاد ہے؟ خاص بات؟ فرزانہ کچھ سوچنے لگی، پھر دفتن اس نے اپنے دائیں بازو کو ہاتھ سے دبا کر برا سا منہ بنایا۔ کوئی تکلیف؟ فریدی نے پوچھا۔ پتہ نہیں کس چیز نے کاٹ لیا ہے، فرزانہ نے آستین سمیٹ لی۔ بازو پر ایک ابھرا ہوا چھوٹا سا نشان تھا۔ فرزانہ نے اسے ہولے سے دبایا اور سی سی کرنے لگی۔ فریدی نے اٹھ کر اسے دیکھا اور پھر اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ انجیکشن کا نشان، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ کیا؟ کرنل شمشاد نے چونک کر کہا۔ انجیکشن کا نشان، فریدی نے دہرایا۔ پھر کرنل کو مخاطب کر کے پوچھا، ڈاکٹر نے کہاں انجیکشن دیا تھا؟ پنڈلی میں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ اب فرزانہ اپنی پنڈلیاں بھی ٹٹولنے لگی تھیں۔ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو پھر ان کی وہ کیفیت اسی انجیکشن کا نتیجہ تھی جو بازو پر لگایا گیا ہے. لیکن کس نے لگایا یہ تو محترمہ فرزانہ ہی بتا سکیں گی. فریدی نے کہا. مجھے نہیں معلوم, فرزانہ بولی. تب یہ انجیکشن غسل خانے ہی میں دیا گیا تھا. آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نواب رشید الزمان بڑبڑائے. کسی کو ہماری آمد گراں گزری ہے, فریدی بولا. کسے؟ زاہد کریم چونکر بولا. یہ میں نہیں جانتا, فریدی نے کہا. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ واپس ہی جائیے. یہ ناممکن ہے, فرزانہ نے کہا. جب تک حمید صاحب وغیرہ نہیں مل جاتے سب یہیں قیام کریں گے. مجھے توقع نہیں کہ وہ دونوں زندہ ہوں, فریدی نے کہا. وہ معمولی برف باری نہیں تھی بلکہ برف کا طوفان تھا. اچھا, فریدی کھڑا ہو گیا. معاف کیجیے گا, میں اس وقت زیادہ گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. وہ لوگ خاموشی سے اس کی شکل دیکھتے رہے, کوئی کچھ بولا نہیں. فریدی ڈائننگ ہال میں چلا آیا. وہ بے چینی سے میجر نصرت کا انتظار کر رہا تھا. تین بج گئے تھے. اس کی خواہش تھی کہ رات ہونے سے قبل ایک بار اور سیتل گھاٹی کھنگال ڈالی جائے. اس نے ان تینوں شکاریوں کو بھی دیکھا جو ایک میز پر کافی پی رہے تھے. بھاری چہرے والے نے فریدی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا. معاف کیجیے گا, میں مخل ہوا, فریدی نے ان کے قریب پہنچ کر کہا. کیا آپ ہمیں ہمارے ساتھیوں کو ڈھونڈنے میں مدد دے سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ بھاری چہرے والے نے حیرت سے کہا. وہ دونوں غائب ہو گئے سیتل گھاٹی میں, فریدی نے کہا, اور پچھلی رات سے اب تک کے سارے واقعات دہرا دیے. لیکن اس نے شب خوابی کے اس لبادہ کا تذکرہ نہیں کیا جو اسے غار میں ملا تھا. وہی ہوا جس کا خدشہ تھا, بھاری چہرے والا آہستہ سے بڑبڑایا. یعنی کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ وہ گرومی کے ساتھی تھے؟ شکاری نے کہا. لیکن وہ بھوت, فریدی بولا. میں نے آج تک نہیں دیکھے, شکاری کچھ سوچتا ہوا بولا. حالانکہ میں نے شکار زیادہ تر رات ہی کو کھیلا ہے, البتہ پیروں کے نشانات اکثر دیکھے ہیں. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی, پھر شکاری ہی بولا. مجھے افسوس ہے کہ آپ کے دو ساتھی ضائع ہو گئے. میرے سینے پر تو ایک دو نہیں 18 داغ ہیں. لیکن وہ دونوں آدمی تو ہمیں دیکھ کر بہت زیادہ سہم گئے تھے, فریدی نے کہا. او, آپ ان کے بل میں گھس تو گئے تھے, شکاری بولا. میں 10 سال سے جھک مار رہا ہوں, لیکن مجھے حسرت ہی رہ گئی کہ ان کی کوئی کمین گاہ مجھے مل سکتی. برف باری کے اوقات میں آپ لوگ کہاں پناہ لیتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا. ہمیں ایک اچھا سا غار مل گیا ہے, بھاری چہرے والے نے کہا. اور پھر قاسم اور حمید کی موت پر اظہار افسوس کرنے لگا, اور اس کے انداز گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے ان کی موت کا 100% یقین ہو.
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.